جانے والوں حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا حج کے سفر پر جانے والوں حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مقیم ہو تب ہے حج کا اصل مزا کعبے کا رب دل میں مقیم ہو تب ہے حج کا اصل مزا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن صدا کعبے کا رب دل میں مقیم ہو تب ہے حج کا اصل مزا لب سے جب لبیک کہو گے لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی حاضروں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا حاضر ہوں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا کعبے کا رب دل میں مقیم تب ہے حج کا اصل مزا غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی اہل دل دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا اہل دل تو دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا کعبے کا رب دل میں مقیم ہو تب ہے حج کا اصل مزا سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی آنکھیں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ آنکھیں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ حج کے سفر تو جانے جاتے جاتے سن لو صدا قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تک تیر جائے گی قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تک تیر جائے گی گی دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا پدمری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے بدنوری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پروا حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پروا بدنظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پروا حج کے سفر پر جانے والوں ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا سینے میں تو دل ہیں سب کے لیکن اہل دل کم ہیں سینے میں تو دل ہیں سب کے لیکن اہل دل کم ہیں تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سنو سبا کعبے کا رب دل میں مقیم ہوں تب ہے حج کا اصل مسان عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے، عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے، قیدی نفس کو در ہی درکار ہے، قیدی نفس کو در ہی درکار ہے، عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے، قیدی نفس کو در ہی درکار ہے، عقل محدود ہے عشق کی حد نہیں، عقل محدود ہے عشق کی حد نہیں، عشق کے سامنے عقل بیکار ہے، عشق کے سامنے عقل بیکار ہے، عشق کی دھن الگ عقل کی لئے الگ، عشق کی دھن الگ عقل کی لئے الگ، عشق کو عقل سے کیا سروکار ہے، عشق کو عقل سے کیا سروکار ہے، عقل کی انتہا عشق کی ابتدا، عقل کی انتہا عشق کی ابتدا، عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے، عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے، عقل کی انتہا عشق کی ابتدا، عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے، عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے، عقل دے گی دبا عشق گر کم ہوا، عقل دے گی دبا عشق گر کم ہوا، عشق ساحل ہے اور عقل مجبار ہے، عشق ساحل ہے اور عقل مجبار ہے، عشق ساحل ہے اور عقل مجبار ہے، عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا، عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا، عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے، عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے، عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا، عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا، عقل سر ہے عشق دستار ہے، عقل سر ہے عشق دستار ہے، آخری شعر ہے کہ عقل مخلوق تک عشق خالق تلک، عقل مخلوق تک عشق خالق تلک، عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے، عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے، عقل مخلوق تک عشق خالق تلک، عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے، عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہوشیار بنا دے، اور اس عقل سے مراد وہ عقل ہے جو کہ رکاوٹ ہو، ورنہ عام طور پہ طبیعت کے مقابلے میں تو عقل سے کام لیا جائے، جب طبیعت سستی دکھائے تو عقلی طور پر سمجھے کہ نہیں سستی نہیں کرنی ہے تجھے، کام کرنا ہے، عقل سے وہاں کام لینا ہے، لیکن جب عقل یہ کہے کہ مولوی صاحب یہ بات عقل میں نہیں آ رہی تھا، ان کے بس اب عشق سے کام لینا ہے، اللہم لک الحمد، اچھا جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، محفل زیست
مانے زندگی، زندگی کی محفل دیکھیے
کہ محفل زیست ہنسی ہوتی چلی جائے گی، محفل زیست ہنسی ہوتی چلی جائے گی، بزم تصور میں سجائے رکھنا، تمہیں بزم تصور میں سجائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا پستی میں کمال، اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا پستی میں کمال،
کیسے
کہ سامنے بت ہوں تو نظروں کو جھکائے رکھنا، سامنے بت ہوں تو نظروں کو جھکائے رکھنا، اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا پستی میں کمال، اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا پستی میں کمال،
پستی میں کمال سے مطلب یہ کہ آنکھیں تو جھکا لی، آنکھیں پست کر لی اور دل میں اللہ آ گیا،
اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا پستی میں کمال، سامنے بت ہوں تو نظروں کو جھکائے رکھنا، سامنے بت ہوں تو نظروں کو جھکائے رکھنا، یہ نہیں ہے کوئی خواہش ہی نہ ابھرے دل میں،
صرف اتنا ہے کہ خواہش کو دبائے رکھنا،
صرف اتنا ہے کہ خواہش کو دبائے رکھنا،
بظاہر کہنے کو اتنا ہے لیکن سیکھنا پڑتا ہے،
یہ نہیں ہے کوئی خواہش ہی نہ ہو رے دل میں، صرف اتنا ہے کہ خواہش کو دبائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا۔
آخری شعر ہے، مناجات کا شعر ہے، دعا کر رہا ہوں
کہ اے خدا غیر کا، اے خدا غیر کا بننے نہیں دینا ہم کو،
آمین۔
اے خدا غیر کا، اے خدا غیر کا بننے نہیں دینا ہم کو، تم تو اپنے ہو ہمیں اپنا بنائے رکھنا، تم تو اپنے ہو ہمیں اپنا بنائے رکھنا۔ اے خدا غیر کا، اے خدا غیر کا بننے نہیں دینا ہم کو، تم تو اپنے ہو ہمیں اپنا بنائے رکھنا۔ جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، خانے دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا۔ میرے دل کی لگی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی، میرے دل کی لگی نہیں جاتی، خالق زیست میرے دل میں، خالق زیست ہے میرے دل میں، میری زندہ دل نہیں جاتی، میری زندہ دل نہیں جاتی، خالق زیست ہے میرے دل میں، میری زندہ دل نہیں جاتی۔ دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، قلب سے روشنی نہیں جاتی، قلب سے روشنی نہیں جاتی، دل کی آنکھوں سے تجھ کو کیا دیکھا، قلب سے روشنی نہیں جاتی، قلب سے روشنی نہیں جاتی۔ خواہشیں جب سے ہو گئی ویران، خواہشیں جب سے ہو رونق زندگی نہیں جاتی، رونق زندگی نہیں نہیں جاتی.
والا رحمت اللہ فرماتے تھے کہ خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے. کوئی اپنی خواہشوں سے ویران کر لے دل کو تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ رونق دل میں عطا فرمائیں گے, وہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں.
خواہشیں جب سے ہو ویران رونق زندگی نہیں جاتی, رونق زندگی نہیں جاتی. وہ نگاہوں سے دور ہے پھر بھی, وہ نگاہوں سے دور ہے پھر بھی دل کی غالبگی نہیں جاتی, دل کی غالبگی نہیں جاتی. تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی, دل میں حسن ازل کے جلوے ہیں, دل میں حسن ازل کے جلوے ہیں, لذت عاشقی نہیں جاتی, لذت عاشقی نہیں جاتی.
آخری شعر دیکھیے, ملاحظہ کیجئے کہ چوٹ کھائے ہوئے زمانہ ہوا,
چوٹ کھائے ہوئے زمانہ ہوا, زخم کی تازگی نہیں جاتی, زخم کی تازگی نہیں جاتی. چوٹ کھائے ہوئے زمانہ ہوا, زخم کی تازگی نہیں جاتی, تیرے غم کی خوشی نہیں جاتی.
خزائن شریعت و طریقت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. امام کا جنازے کے سینے کے مقابل کھڑے ہونے کا راز. ارشاد فرمایا کہ جنازے کی نماز میں امام کو جنازے کے سینے کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم کیوں ہے؟ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ اعلی سبیل التفاعل ہے, نیک فالی کے طور پر امام سینے کے سامنے کھڑے ہو کر گویا اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیتا ہے کہ اے اللہ, اس مردے کے سینے میں جو دل تھا اس میں کلمہ تھا, پس اس کلمے کے واسطے سے آپ اس کو بخش دیجئے, اس کلمے کو آپ اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے. جلب منفعت پر دفع ضرر کی تقدیم کی وجہ. تقدیم یعنی اس کو پہلے کیوں اہمیت دی, پہلے کیوں بیان کیا جلب منفعت کو جلب منفعت پر دفع ضرر، یعنی اس کا جو نقصان کی چیزیں ہیں اس کو پہلے کیوں بیان کیا، کہ جو دل میں غیر اللہ بسا ہوا ہے اس کو پہلے کیوں نکالنا ہے. اسی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے دفع ضرر کو مقدم فرمایا ہے جلب منفعت پر، چنانچہ کلمے میں لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں ہے، یعنی جب تک لا الہ دل سے نہیں نکالو گے الا اللہ کی خوشبو نہیں پاؤ گے. الا اللہ کی خوشبو جب محسوس ہوگی جب لا الہ کی گندگی سے دل پاک ہو جائے گا. جیسے گندے کپڑوں پر عود کا عطر لگا لو تو خوشبو نہ آئے گی، پہلے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو پھر عطر لگاؤ تو معلوم ہوگا کہ عطر کی خوشبو کیا چیز ہے. جتنا لا الہ نکلے گا اتنا ہی الا اللہ کی خوشبو کا احساس ہوگا. لا الہ کے بعد الا اللہ ہی تو ہے، لا الہ کو نکال دو پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف پھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عمل کے وقت نیت نہیں کی کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن غیر اللہ کی نیت بھی نہیں ہے تو یہ اللہ ہی کی نیت ہے اور یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ جب غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. سبحان. اسی طرح حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں بھی دفع مضرت کو جلب منفعت پر مقدم فرمایا. حریص علیکم کے معنی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، لیکن کس چیز پر حریص ہے؟ تمہاری ذات اور تمہاری جیب پر حریص نہیں ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ الْحِرْصَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذَوَاتِهِمْ، حرص سے صحابہ کی ذوات اور ان کی مال و دولت مراد نہیں ہے، بلکہ حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، ہمارا نبی تمہارے ایمان پر اور تمہاری صلاح شان پر، تمہاری اصلاح حال پر حریص ہے. اس میں مومنین کے ساتھ کافرین بھی شامل ہیں. اس کے بعد مومنین کو خاص طور پر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے ساتھ ہمارا نبی رؤوف الرحیم ہے. علامہ آلوسی السید محمود بغدادی نے لکھا ہے کہ رافت کے معنی دفع ضرر کے ہیں اور رحمت جلب منفعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی مضرتوں کو دفع کرتے رہتے ہیں دعا سے، تدبیر سے اور تربیت سے. چونکہ دفع ضرر مقدم ہے اس لیے رؤوف کو مقدم کیا اور رحیم کو مؤخر کیا، چونکہ جلب منفعت کا درجہ ثانوی ہے. اور دفع ضرر کے مقدم ہونے کی تیسری مثال بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مضر چیزوں کو نکال دیا جیسے پیشاب پاخانہ، اور مفید چیزوں کو رہنے دیا جیسے خون اور اندرونی اعضاء جسم وغیرہ. یہاں بھی دفع مضرت کو جلب منفعت پر مقدم فرمایا. معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے بغیر جلب منفعت بے سود ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں اول جاں دفع شر موش کن بعد ازیں انبار گندم کوش کن. اے دوست، پہلے نفس کے چوہے کے شر کو دفع کرنے کا اہتمام کر، اس کے بعد نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر، ورنہ نفس کا چوہا نیکیوں کے ذخیرے کو کھا جائے گا. فطرت سلیمہ کا تقاضا. ارشاد فرمایا کہ ایک نیا اور نادر عنوان اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ متقی بننا، یعنی اللہ کا دوست بننا، فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. تمہاری فطرت سلیمہ گناہ سے بالکل موافقت نہیں رکھتی، چنانچہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے، پسینہ پہنچیے اپنی جبین سے. یہ پسینہ آنا دلیل ہے کہ گناہ کو فطرت سلیمہ سے کس قدر بودھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے ایمان والو گناہ سے بچو، یہ تمہاری عین فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے گناہ نہ کرنا مشکل نہیں ہے، گناہ کرنا مشکل ہے. گناہ نہ کرنا مشکل نہیں ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ گناہ نہ کرنے کا جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہاری عین فطرت ہے۔ کوئی سلیم الفطرت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں، بہن اور بیٹیوں کو کوئی دیکھے یا کوئی اس کے مال پر ڈاکہ ڈالے وغیرہ۔ لہذا غزِ بصر اور جملہ گناہوں سے بچنے کا حکم تمہاری عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت سلیمہ چوری کرنے، جیب کاٹنے اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی۔ کوئی سلیم الفطرت انسان گناہوں کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ دنیائے کفر بھی گناہوں کو برا سمجھتی ہے۔ چنانچہ بعض ہندوؤں کو دیکھا کہ اگر کسی کے گناہ کی تشہیر ہو گئی اور وہ رسوا ہو گیا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر رام رام کہنے لگے، اور بعض کافر بھی اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے زنا و بدکاری وغیرہ سے بچتے ہیں اور ان کاموں کو برا سمجھتے ہیں، اور جو دنیائے کفر گناہوں میں غرق ہے اس کا ضمیر بھی اندر سے ملامت کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انگریزوں نے فطرت سلیمہ سے بغاوت کر کے اگرچہ بعض گناہوں کو قانوناً جائز کر دیا، لیکن اگر کوئی وزیر یا معزز عہدے دار اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو معطل کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرتاً گناہ کو برا کام سمجھتے ہیں اور عزت و شرافت کے منافی سمجھتے ہیں۔ پس فطرت سلیمہ اس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، کہ گناہ کرنا خلاف فطرت کام ہے۔ چنانچہ کہ گناہ کرنا خلاف فطرت کام ہے، چنانچہ فطرت غیر سلیمہ کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر فطرت سلیمہ پر آ جاؤ۔ اس لیے جو اللہ کا دوست نہیں بننا چاہتا وہ شریف نہیں ہے، ذاتی طور پر کمینہ اور بدخصلت ہے، اور گناہ کے مسلسل ارتکاب سے اس نے اپنی فطرت کو غیر سلیمہ کر لیا ہے۔ دعائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب فرمائیے۔ اس میں تمام شہادتیں شامل ہو گئیں، یعنی ظاہری شہادت بھی کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اور باطنی معنوی شہادت بھی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو آرزویں پیدا ہوئیں ان کا خون کر دیا۔ وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دیجئے۔ وجعل موتی فرمایا، وجعل قبری نہیں فرمایا، کیونکہ اگر قبری کا لفظ ہوتا تو لوگ اس کو دلیل بنا کر یہ بدعت ایجاد کر دیتے کہ مرتے کہیں اور دفن مدینہ میں ہوتے، مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جاتے کہ ہم کہیں مریں لیکن ہمیں مدینۃ الرسول میں دفن کرنا، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جس جگہ موت آئے وہیں دفن کیا جائے۔ لہذا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ موتی استعمال فرمایا کہ جب مدینے میں موت ہوگی تو ہم دفن بھی وہیں ہوں گے۔ نفس کا علاج۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے ہرن اور شیر کا، کہ ہرن شیر سے کانپتا رہتا ہے، اسی طرح تم نفس کے مقابلے میں شیر بن جاؤ کہ وہ تم سے کانپتا رہے۔ یہ نہیں کہ نفس شیر بنا ہوا ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ شیر جب ہرن کا شکار کرتا ہے اس کا خون چوس لیتا ہے، تم بھی نفس کا خون چوس لو۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا دشمن ہے، ان اعدا عدوک فی جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، لہذا اس کا خون چوس لو ورنہ یہ تمہارا خون چوس لے گا۔ نفس کا خون چوسنا یہ ہے کہ جن گناہوں کا وہ تقاضا کرے اس کے خلاف کرو، تو سمجھ لو تم نے اس کا خون چوس لیا، اگرچہ اس کے تقاضے کے خلاف کرنے میں کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ یہ تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی، آپ کے دشمن کو ہو رہی ہے، اور دشمن کی تکلیف پر غمگین ہوتے ہیں یا خوش؟ لہذا خوش ہو جاؤ کہ آج دشمن غمزدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نفس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے دشمن کو تکلیف ہے۔ 12 شوال المکرم 1421 ہجری مطابق 7 جنوری سن 2001 بروز اتوار 11 بجے شب۔ جب سے حضرت والا کی طبیعت ناساز ہوئی ہے تب سے روزانہ بعد نماز عشاء حضرت والا کے اشعار کی مجلس ہوتی ہے، جو حضرت والا کے بعض خدام حضرت والا کے مجموعہ کلام فیضان محبت سے پڑھتے ہیں۔ عشاء کے بعد کافی مجمع ہو جاتا ہے، اس مجلس کا کیف و سرور ناقابل بیان ہے، اور وہی جان سکتا ہے جو اس میں شریک ہو۔ حضرت اقدس دام ظلہم علینا کے کلام سے زبردست فیض ہو رہا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے تعلق مع اللہ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ موت اور موت کا بھائی۔ مجلس اشعار کے اختتام پر استراحت کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پر فرمایا کہ بادل نخواستہ آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں نیند کی بھی ضرورت ہے، اور جنت میں وصال دوام ہوگا، کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے جس سے گھنٹے اور دن بنتے ہیں اور تھک کر نیند آنے لگتی ہے۔ حدیث پاک میں نیند کو موت کا بھائی فرمایا گیا ہے، النوم اخ الموت، جنت میں نہ تو موت ہوگی نہ موت کا بھائی ہوگا۔ انشاءاللہ مجلس مورخہ 15 جماد الاولی 1422 ہجری مطابق 6 اگست سن 2001 بعد نماز فجر بروز دوشنبہ بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال 2 کراچی۔ پچھلے ہفتے ڈربن جنوبی افریقہ سے حضرت مرشدی مدظ اللہم العالی کے خلیفہ خاص حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب، جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، حضرت والا کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اگرچہ 3 ہفتے قبل ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ڈاکٹروں کی رائے اتنے طویل سفر کی نہ تھی، لیکن مولانا نے فرمایا کہ حضرت کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی، لہذا جان پر کھیل کر آ گئے۔ حضرت والا کا شعر ہے، عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، عشق بے پرواہ ہے جانے زار سے۔ عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، عشق بے پرواہ ہے جانے زار سے۔ آہ، شیخ کی محبت اور قدردانی کوئی ان حضرات سے سیکھے جو حضرت اقدس کی ناسازی تباہ کے دوران سال میں بار بار دیوانہ وار حاضر ہوئے۔ بارہا اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بارہا اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان باوفا کے صدقے میں ہمیں بھی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ جامع ارشاد فرمایا کہ جنوبی افریقہ سے مولانا یونس پٹیل صاحب اور ان کے ساتھی آج واپس جانے والے ہیں، ان کی وجہ سے بطور نصیحت و وصیت اس وقت یہ بیان کر رہا ہوں۔ کبر کی تعریف۔ کبر کیا چیز ہے؟ کبر کی حقیقت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر نام ہے 2 جز کا۔ کبر کے اجزائے ترکیبیہ 2 ہیں، بطر الحق اور نمبر 2 غمت الناس۔ حق بات کو قبول نہ کرنا کبر کا پہلا جز ہے۔ دل کہتا ہے کہ قبول کر لو، کیونکہ فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے حق ہے، لیکن قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو حق بات کو نہ قبول کرنا کبر ہے۔ اور نمبر 2 غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ الناس میں الف لام استغراق کا ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ کافر کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھتے، کیونکہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اور جو مسلمان اس کو حقیر سمجھتا تھا اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی لیے کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے۔ لہذا کبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حق بات فوراً قبول کر لے، اور اس میں اپنی کوئی توہین نہ سمجھے، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، نہ کافر کو نہ مسلمان کو۔ مسلمان تو ظاہر ہے کہ ایمان رکھتا ہے، ممکن ہے باوجود بے عملی کے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو، اور اللہ کے یہاں وہ پیارا ہو، اور اس کی سب خطائیں معاف ہوں۔ لہذا اللہ کے یہاں مقبولیت کی تم کو کیا خبر ہے؟ اس لیے تکبر کرنے والا گدا اور احمق ہے۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر اسی کو ہوتا ہے جو احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ آؤٹ نہیں ہوا، قیامت کا فیصلہ معلوم نہیں ہوا، اور یہ خود کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں۔ اس لیے دو جملے کبر کا علاج ہیں۔ اللہ سے کہو کہ یا اللہ، میں سارے مسلمانوں سے حقیر اور کمتر ہوں فی الحال، یعنی اس وقت بھی میں ہر مسلمان سے کمتر ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل آپ کے یہاں قبول ہو جس کی وجہ سے اس کے سب گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تمام کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خاتمے پر ایمان نہ ہوا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو جانور بھی مجھ سے اچھے ہیں، کافر بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ جملہ صبح و شام اللہ تعالی سے کہہ دے اور اس کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی عجیب الہامی تشریح۔ یہ تشریح حضرت مرشدی مدظ اللہ العالی نے 9 جمادی الاولی 1425 ہجری مطابق 27 جون 2004 اتوار کے دن خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی میں صبح کی مجلس میں فرمائی۔ جامع ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام غور سے دیکھو اور دل میں جذب کر لو۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ بہت خوبصورت لکھا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ اس کو محبت سے دیکھا کرو، اور فرمایا کہ اے کافر اپنے بت کو ایک کافر اپنے بت کو محبت سے دیکھا کرتا تھا، جب مر گیا تو اس کے دل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو دل کے اندر اس بت کی تصویر تھی۔ جب بت کو محبت سے دیکھنے سے اس کی تصویر کافر کے دل میں اتر سکتی ہے، تو جب ہم اپنے اللہ کا نام محبت سے دیکھتے رہیں گے تو یہ نام مبارک دل پر کیوں نقش نہ ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کا نام سونے کے پانی یا چاندی کے پانی سے خوب عمدہ لکھا ہوا اپنے کمروں میں لگا لو اور محبت سے دیکھا کرو۔ کیا عجب ہے کہ اللہ کی رحمت سے ان کا نام دل میں اتر جائے، اور قبر میں جب منکر نکیر آئیں تو کہیں کہ بھائی اس کے دل میں تو اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے کیا سوال جواب کریں؟ اب اللہ کے نام کی تشریح کرتا ہوں جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی، اور شاید یہ آپ مجھ ہی سے سنیں گے۔ دیکھو، اللہ کے نام کا پہلا الف اللہ تعالی کی جلالت شان کا جھنڈا ہے، جیسے بادشاہوں کے محل اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی عظمت کا جھنڈا بھی عظیم الشان ہے، اس کے بعد بڑا تاج ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو کہیں سے تاج منگا کر پہنتے ہیں، مگر اللہ کا نام خود تاج ہے، جو دلیل ہے کہ اللہ تعالی خود اپنی ذات میں شاہ ہے۔ سبحان واہ، اس کی شاہی دوسروں کی محتاج نہیں۔ شاہ آ باشد کے از خود شاہ شود، نیز لشکر نیز دولت شاہ شود۔ حقیقی شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہو، حقیقی شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہو، جو فوج اور دولت کی وجہ سے شاہ ہو وہ شاہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ لہذا دنیاوی بادشاہ شاہ کہلانے کے مستحق نہیں، حقیقی شاہ صرف اللہ تعالی ہے۔ پھر اللہ کے نام کے بڑے تاج پر جو تشدید ہے وہ بھی تاج ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کو اللہ ہی تو بادشاہت دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے تخت سے اتار دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سب بادشاہ چھوٹے ہیں، بے حقیقت ہیں۔ پھر تشدید پر ایک الف بھی ہے، اور الف کو چاہے جتنا کھینچو آسمان تک لے جاؤ، بلکہ ساتوں آسمان اور عرش و کرسی سے بھی اوپر لے جاؤ تو بھی الف ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ اور الف کو جتنا چاہے کھینچو آسمان تک لے جاؤ، بلکہ ساتوں آسمان اور عرش و کرسی سے بھی اوپر لے جاؤ تو بھی الف ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالی غیر متناہی بڑا ہے، لیکن اس بڑائی کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ آہ کہو اور اللہ کہو تو آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ کھینچ کر کہو تو ہماری آہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اپنے بندوں کی آہ کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے برعکس جتنے جھوٹے خدا ہیں، جیسے فرعون، نمرود، شداد، حامان، کسی کے نام میں ہماری آہ شامل نہیں۔ بس جو ہماری آہ کا خریدار نہیں وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ تو ہماری آہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اسی لیے مظلوم کی آہ سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ آہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، بر در رحمت چو دربانے نبود، آہ را در وصل حرمانے نبود۔ یہ وہ فارسی کے وہ اشعار ہیں جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ پڑھ کر یہ فرما رہے تھے کہ یہ مجھے موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی، نہیں ہمارے حضرت والا سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہر کوئی جو ہے اس کو مولانا رومی کے اشعار سمجھتا تھا۔ بر در رحمت چو دربانے نبود، آہ را در وصل حرمانے نبود۔ اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے پر جب کوئی دربان نہیں تو آہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ بر در آن شاہ چون دربان نبود، آہ را پس اذن عام آمد نبود۔ اس شاہ حقیقی کے دروازے پر جب کوئی دربان نہیں تو ہر شخص کی آہ کو دربار حق کی رسائی کے لیے اذن عام ہے۔ اور دنیا میں جتنے جھوٹے خدائی دعویٰ کرنے والے ہوئے ہیں، جیسے فرعون، حامان، شداد، نمرود، کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی تو کہا کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں، مگر وہ بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکا۔ اللہ نے اپنے نام کی تکوینی حفاظت فرمائی کہ کسی باطل خدا کے ذہن میں ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اپنا نام اللہ رکھے، کیونکہ وہ لا مثل لہو ہے، اس کی واحد ذات ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو۔ جنت بھی ازلی نہیں ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھی، پیدا کی گئی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالی بے مثل ہے، ولم یکل لہو کفواً احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی نہیں تھا، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ کوئی اور مخلوق۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے اور اللہ غیر محدود ہے، تو غیر محدود عقل محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ محدود میں جو چیز آئے گی وہ محدود ہوگی، لہذا جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، عقل جس کو گھیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ نو رمضان المبارک 1425 ہجری مطابق 23 اکتوبر سن 2004 بروز ہفتہ۔ تمنائے گناہ ایک مخفی جرم۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، کہ کاش جائز ہوتا تو ہم بھی گناہ کرتے۔ یہ تمنا کرنا بھی سرکشی، بے وقوفی اور انتہائی حماقت ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ گناہ سے بچے، اس لیے بس گناہ سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اس پر نادم بھی نہیں ہوتا، معافی بھی نہیں مانگتا، وہ بہت ہی بےہودہ آدمی ہے، گدا ہے، بہت ہی بدماش، ناپاک اور روسیہ ہے کہ بغیر اللہ کے جیتا ہے۔ آہ، بغیر اللہ کے کیسے جیتا ہے؟ جو بغیر اللہ کے جیتا ہے وہ جیتا نہیں، کھوتا ہے، یعنی اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ جس کی ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ اور کھوتا پنجابی میں گدے کو بھی کہتے ہیں۔ مہر نبوت دلیل صداقت نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرامین نبوت پر جو مہر لگایا کرتے تھے، اس کی تصویر ایک صاحب لے کر آئے، جس پر محمد الرسول اللہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب سے اوپر، اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر نبوت کو دیکھ کر حضرت والا نے فرمایا کہ مہر نبوت صداقت نبوت کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام سب سے نیچے رکھا، اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد سب سے اوپر اللہ۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو پہلے اوپر اپنا نام لکھتا، پھر رسول، پھر اللہ۔ اس کو اس ادب کی تمیز ہی نہ ہوتی۔ مگر سبحان اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ مہر نبوت دلیل نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی یہی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کا نام سب سے اوپر رکھا اور اپنا نام سب سے نیچے رکھا۔ یہ فنائیت اور ایسی عقل و فہم دلیل نبوت ہے۔ جعلی نبی کو یہ تمیز، یہ ادب اور اتنی عقل و فہم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور نبوت کی ایک دلیل التحیات کی یہ عبارت بھی ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد پہلے فرمایا، پھر رسول فرمایا۔ عبدیت کو رسالت پر مقدم کیا کہ پہلے آپ بندے ہیں، پھر رسول ہیں۔ عبد کامل ہونا یہ رسول ہونے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، عبد کامل ہونا یہ رسول ہونے سے بھی افضل ہے، اور عبد کامل رسول ہی ہو سکتا ہے۔ مگر عبد کامل ہونا پہلے دکھایا کہ میں اللہ کا کامل بندہ ہوں، اس کے بعد رسول ہوں۔ عبدیت کاملہ کے بعد رسالت کاملہ ہے۔ یہ جملہ ایک ساتھ پڑھنا چاہیے کہ عبد کامل ہونا یہ رسول ہونے سے بھی افضل ہے، اور عبد کامل رسول ہی ہو سکتا ہے۔ مگر عبد کامل ہونا پہلے دکھایا کہ میں اللہ کا کامل بندہ ہوں، اس کے بعد رسول ہوں۔ عبدیت کاملہ کے بعد رسالت کاملہ ہے۔ مہر نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو سب سے نیچے رکھنا عبدیت کاملہ کی دلیل ہے اور آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جو حضرات دیر کی وجہ سے جانا چاہیں، خواتین کے ساتھ آئے ہیں، وہ حضرات تشریف لے جائیں، کیونکہ خواتین کو زیادہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، اور باقی حضرات تشریف رکھنا چاہیں تو تشریف رکھیں۔ جو حضرات خواتین کے ساتھ آئے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ پانچ شوال المکرم 1425 ہجری مطابق 17 نومبر سن 2004 بروز بدھ، مجلس بعد عشاء، در خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، کراچی۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا تعلق ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج ایک بات دل میں آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، جبکہ میری عمر 76 سال کی ہو گئی ہے، مگر اس طرف کبھی ذہن نہیں گیا کہ اللہ تعالی میں حضور صلی اللہ کہ اللہ تعالی میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا تعلق ہے، مگر آج مغرب اور عشاء کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی کی خاص محبت اور تعلق کے متعلق ایک علم عظیم عطا ہوا ہے۔ کلمے پر غور کرو، دیکھو لا الہ الا اللہ جہاں ختم ہوتا ہے وہیں محمد الرسول اللہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ ہے بس وہی محمد ہے۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل قرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے درمیان کوئی لفظ بھی نہیں آیا، یعنی اللہ اور محمد میں قرب ایسا ہے جو بغیر حجاب، بغیر کسی دیوار، بغیر کسی فصل کے ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا رکھا ہے۔ یہ فرما کر حضرت والا پر گریا تاری ہو گیا۔ اللہ تعالی کے نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جدائی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جہاں ہے وہیں محمد الرسول اللہ ہے، یعنی ہمارا کلمہ اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل اور قرب خاص پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کو پسند نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ملا رکھا ہے۔ اللہ تعالی کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ایسی بات میرے دل میں ڈالی۔ سامنے خانقاہ کی دیوار پر اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو فریموں میں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ آج مجھے اشکال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اللہ تعالی کے نام کے نیچے ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ کیوں لگا دیا؟ اسی وقت دل میں جواب آیا کہ اللہ تعالی نے تو کلمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو اگر میں نے اللہ کے نام پاک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھوا دیا تو کیا اشکال ہے؟ سبحان اللہ۔ سترہ محرم الحرام 1426 ہجری مطابق 27 فروری سن 2005 بروز اتوار، ذکر اللہ کے باوجود اطمینان حاصل نہ ہونے کی وجہ۔ یہ سارے ملفوظات حضرت والا کے علالت کے بعد کے ہیں. ذکر اللہ کے باوجود اطمینان حاصل نہ ہونے کی وجہ. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ذکر کرنے کے باوجود اطمینان سے محروم ہیں، جبکہ وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی صرف اللہ کی یاد ہی میں دل اطمینان پاتے ہیں. تو ذکر کے باوجود اطمینان سے محرومی کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذکر مثبت اور نمبر دو ذکر منفی. ذکر مثبت تو نماز، روزہ، ذکر اللہ، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات وغیرہ ہے، اور ذکر منفی گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا ہے. ذکر کرنے کے باوجود جو لوگ اطمینان سے محروم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر مثبت تو کرتے ہیں لیکن ذکر منفی نہیں کرتے، یعنی گناہوں سے نہیں بچتے. لہذا جب ذکر مثبت کے ساتھ ذکر منفی بھی ہوگا، یعنی جب اذکار و نوافل اور تلاوت وغیرہ کے ساتھ گناہوں سے بھی بچنے لگیں گے، تب اطمینان کامل نصیب ہوگا. شیخ کے ادب کی تعلیم. حضرت والا کے ایک مجاز نے عرض کیا کہ جب میں خانقاہ میں آتا ہوں تو بہت سے احباب اور جاننے والے اور مریدین گھیر لیتے ہیں اور مصافحہ شروع کر دیتے ہیں اور بعض ہاتھ چومنے لگتے ہیں اور ایک مجمع سلک جاتا ہے جو خانقاہ میں مجھے خلاف ادب معلوم ہوتا ہے. بہت منع کرتا ہوں لیکن لوگ نہیں مانتے، مجھے اس معاملے میں بہت تشویش ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کا ادب یہ ہے کہ خانقاہ میں جانے کے بعد اپنا وجود ہی نظر نہ آئے کہ ہم کیا ہیں. سب مریدین اور معتقدین کو سمجھا دو کہ شیخ کے سامنے میں شیخ نہیں ہوں، شیخ کے سامنے میں شیخ کا غلام ہوں. لہذا یہاں کوئی میرا ہاتھ چومے گا یا نصیحت سننے کے لیے مجمع لگائے گا یا جوتے اٹھائے گا تو میں سختی سے پیش آؤں گا. چاہے کوئی مرید ہو یا غیر مرید ہو، سب کو ڈانٹ دو کہ مجھے برباد مت کرو اور بد نصیب مت بناؤ، کیونکہ اگر میں بے ادب ہوں گا تو بے نصیب ہو جاؤں گا، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اسی طرح شیخ کے ساتھ سفر میں جاؤ تو خادم بن کر جاؤ، مخدوم بن کر مت جاؤ کہ مریدوں کے مجمع کو لے گئے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. جب مخدوم بنو گے تو شیخ کی خدمت کیسے کرو گے اور نفس کیسے مٹے گا؟ نفس کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں. مخلوق میں عزت دکھا کر نفس اندر اندر خوش ہوتا ہے، نفس بہت مشکل سے مٹتا ہے. شیخ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، اس کے پاؤں میں خود کو خوب رگڑوا لو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حب جاہ صدیقین کے سر سے بھی سب سے آخر میں نکلتی ہے. اللہم فضل. شیخ کے انتقال کے بعد بھی اس کا اور اس کی اولاد کا، اس کے بیٹوں کا، اس کے پوتوں کا ادب لازم ہے، خصوصاً اس کی اولاد، بیٹے، پوتے اگر عالم اور حافظ بھی ہوں تو سونے پر سہاگا ہے کہ ان کو شیخ کی نسبت بھی ہے اور علم دین کی نسبت بھی ہے. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے تو پہلے ایک کپڑا بچھاتے تھے، لیکن اپنے شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی کی قبر پر حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ادب کی وجہ سے بغیر کچھ بچھائے زمین پر بیٹھ گئے اور رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور سب کو با ادب بنا دے اور بے ادبی سے بچائے، آمین. آخر میں فرمایا کہ شیخ کے ادب کا یہ مضمون کبھی کبھی مجلس میں سنوا دیا کرو. احقر مرتب عرض کرتا ہے، یعنی ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ چند سال پہلے حضرت والا نے ایک صاحب کو اجازت بیعت عطا فرمائی. انہوں نے اپنی مجلس کا وہی وقت رکھا جو رات کو حضرت والا کی مجلس کا وقت ہوتا ہے اور مجلس میں نہیں آئے. حضرت والا نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے گھر پر ذکر کی مجلس ہو رہی ہے. حضرت والا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جو میری مجلس کو چھوڑ کر اپنی مجلس کو گرم کرے گا اس کی گرمیاں بھی سردیاں ہوں گی. نافرمانی کے کام میں شرکت جائز نہیں. ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی گناہ، کوئی منکر اور بدعات ہو رہی ہوں وہاں جانا جائز نہیں ہے، خواہ بزرگوں کے مقامات ہوں. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں شرکت جائز نہیں. گنگوہ میں عرس کے زمانے میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند سے اپنے شیخ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا کہ اس زمانے میں کیوں آ گئے جبکہ عرس ہو رہا ہے. شیخ الہند نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. فرمایا کہ تم نے عرس والوں کی تعداد بڑھا دی، اس لیے انہی میں شامل ہو گئے. حضرت والا تشریف لا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آگے آگے آ جائیں، باہر والے حضرات بھی اندر آ جائیں. ایک تو جگہ خوب ہے،
ختم ہو گیا، بلڈ پریشر میں دیر ہو جاتی ہے آج کل، وہ بلڈ پریشر پتہ نہیں کس وجہ سے لو ہو رہا ہے. آپ لوگ دعا کیجئے بلڈ ڈائلسس میں اتنی دیر نہ لگے، وہ 3 گھنٹے میں 9 بجے تک فارغ ہو جاتا تھا، وہ بلڈ پریشر لو ہونے لگا تب. اس کے لیے آپ لوگ دعا کریں گے. اب اس وقت تو آپ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو گیا کیونکہ ابھی وقت بھی ختم ہو گیا اور نماز بھی ابھی پڑھنی ہے. اچھا لائن دے دی. یہ محفوظ ہے 23 رجب 1421 ہجری مطابق 22 اکتوبر 2000 بروز اتوار، یعنی حضرت والا کی عدالت کے دوران قرآن کا مضمون ہے. 30 مئی 2000 کو حضرت والا کو فارس کا حملہ ہوا تھا. یہ بات حدیث اللہم احیینی مسکینوں امتنی مسکینہ کی شرح. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامہ. ترمذی کی حدیث ہے، اس کے معنی ہے کہ اے اللہ اس کو مسکین زندہ رکھیے اور مسکینی کی حالت میں موت دیجیے اور مساکین ہی میں میرا حشر فرمائیے. لیکن اس حدیث کے مفہوم اور معانی سے واقفیت نہ ہو تو کیا کوئی اس دعا پر آمین کہہ سکتا ہے؟ بالخصوص مالدار تو اس دعا کو سن کر کانپ اٹھے گا کہ اگر میں مسکین ہو گیا تو تنگ دستی اور مفلسی کی مصیبت کو کیسے برداشت کروں گا اور کیسے مساجد و مدارس کی خدمت کروں گا جو زکات و صدقات دے کر کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس خدشے کا سبب حدیث پاک کے معانی کا صحیح علم نہ ہونے سے ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں خالی ترجمہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بڑی شرحوں سے صحیح مفہوم کا علم ہوتا ہے. لہذا اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی مفلس اور تنگ دست ہو جائے. بھلا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی امت مفلس اور تنگ دست اور دوسروں کی دست نگر ہو جائے. حضرت ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد 10 صفحہ 11 پر، یہ دیکھیے حافظہ حضرت والا کا، اس حالت میں بھی ہمیں تب بھی یاد نہیں حضرت کو، اس حالت میں بھی جبکہ 5 مہینے ہو گئے تھے، اس طرح صفحہ تک یاد تھا. قاری مرقات شرح مشکات جلد 10 صفحہ 11 پر اس حدیث کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ المسکین من المسکمہ وہو التواضع علی وجہ الکم وجہ المبالغہ، یعنی مسکین مسکنت سے ہے جس کے معنی ہے غایت تواضع اور کمال فنائیت و ابدیت، یعنی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا بلکہ خود کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا، جو تواضع اور فنائیت کا درجہ کمال ہے. جیسا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسکین مسکنت سے ہے جس کے معنی ہے کہ انتہائی درجے کی تواضع اور کمال فنائیت، یعنی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا بلکہ خود کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ اس حدیث کے معنی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ مفلس ہو جائے. تو اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا تواضع کا درجہ فنائیت کا درجہ کمال ہے، جیسا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ بات تو ہم لوگوں کا تو یہ درجہ حال کا ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، مگر نہر اللہ کا یہ درجہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اعظم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اللہم احینی مسکینہ کی شرح فرماتے ہیں، اجعلنی متواضعا لا جبارا متکبرا، یعنی اے اللہ مجھ کو کمال درجے کا متواضع بنا دیجئے، جبار اور متکبر نہ بنائیے. 15-20 سال پہلے میرا سفر انڈیا کا ہوا تھا، تو میں نے بمبئی میں جب اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا تو وہاں کے ایک بڑے سیٹھ جو میرے پیر بھائی بھی ہیں میرے پاس آئے اور کہا کہ 3 سال سے میں یہ دعا نہیں مانگ رہا تھا، مناجات مقبول پڑھتے وقت جب یہ دعا آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا کہ یہ دعا پڑھنے سے اگر مفلس ہو گیا تو زکات و خیرات کیسے دوں گا اور کیسے دین کی خدمت کروں گا. آج یہ شرح سن کر دل کو اطمینان ہو گیا اور آج ہی سے یہ دعا مانگنا شروع کر دوں گا. 9 شعبان المعظم 1421 ہجری مطابق 5 نومبر 2000 بعد نماز مغرب شب دوشنبہ محبت الہیہ کی ازلی ابدی اور بے مثل شراب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر دار العلوم کراچی حضرت مرشدی مدلہ الہم کی اعادت کے لیے تشریف لائے. دوران گفتگو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوستوں سے ایک بات گزارش کی اور یہ بات غالباً آپ مجھ ہی سے سنیں گے, شاید کسی سے نہ سنا ہوگا. یہ علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور شاید مجھے اس میں خاص فرمایا ہے. ھذا مما خصنا اللہ تعالی شانہ بلطفہ و کرمہ, یعنی اللہ نے اس میں مجھے خاص کیا اپنے لطف و کرم سے. آپ بھی انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل اور ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی ہے اور جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے. ازلیت کی تجلیات سے جنت کو بھی اللہ نے محروم رکھا تاکہ برابری کو شراب ازلی و ابدی دونوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی لذت کو شراب ازلی و ابدی دونوں سے نوازا ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کی محبت کی شراب بھی ہمیشہ اس کے اندر ازل کا بھی اثر ہے, ہمیشہ ہمیشگی کا اور آئندہ بھی باقی رہنے کا, ہمیشہ باقی رہنے کا اثر ہے. جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن شان ازلیت سے محروم ہے, اور جنت کی ابدیت بھی مخلوق ہے. حق تعالی کی عطا فرمودہ ہے, حق تعالی کی عطا سے جنت کو ابدیت ملی ہے, اور حق تعالی کی ذات ابدی قدیم اور واجب الوجود ہے. لہذا جنت کی موہوبہ ہدایت اور حق تعالی کی ذاتی ابدیت میں کوئی تماثل اور ہمسری نہیں ہے. یعنی جنت کی جو ذاتی ہے اللہ کی اندر جو ابدیت ہے وہ ہمیشہ ذاتی ہے اور جنت کی مخلوق ہے, تو مخلوق میں اور خالق کی ہمیشہ کی اس میں ازلیت کی لذت میں کیسی برابری ہو سکتی ہے, کیونکہ جنت تو مخلوق ہو کے ابدی ہوئی ہے, اللہ نے بنایا تو اس کو ابدی کر دیا کہ اب کبھی فنا نہیں ہوگی, اور اللہ کی ذات تو پہلے بھی موجود تھی اس کے بعد بھی موجود رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کو وہ ابدیت بھی حاصل نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو میں موجود ہے. اور حق تعالیٰ کی ذاتی ابدیت میں بھی کوئی تماثل اور ہمسری نہیں ہے. جب ان کی شان ولم یکن لہ کفواً احد ہے تو کوئی شے کلن یا جزءً اس کے برابر اور ہمسر کیسے ہو سکتی ہے. جنس بس خاک رابع عالم پاک, یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالی کی دیدار کی ازلی ابدی شراب ملے گی تو اہل جنت کو جنت یاد بھی نہیں آئے گی, اور جتنی دیر تک اللہ کو دیکھیں گے وہ ایسی لذت ہوگی جس کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کی ابدی لذتیں ہیچ اور کل عدم ہو جائیں گی. کیونکہ جب اعلیٰ درجے کی منہ کو لگ جاتی ہے تو ادنا درجے کی منہ کو نہیں لگتی. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. تیرے جذبوں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زبان رکھ دی. ٹھیک ہے, ابھی مضمون اور باقی ہے, انشاءاللہ پھر کل دوبارہ سے پڑھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.